الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. سابقہ سورت کے ساتھ اس کا ربط مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک ربط تو ظاہر ہے کہ اوپر والی صورت میں کہا گیا کہ یہ تمہاری اولاد اور تمہاری ازواج بیویاں دشمن ہے تمہارے واسطے، تو آدمی کہیں ان کو دشمن سمجھ کر کے دھڑا دھڑ طلاقیں دینا چالو نہیں کر دے کہ چلو یہ ایسیوں کو رکھنے کی کیا ضرورت، نکالو ان سب دشمنوں کو اور ان کو طلاق دے کے الگ کر ڈالو. تو طلاق کا ضابطہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے اس طریقے سے بے دھڑک طلاقیں نہیں دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دشمنی کا حقیقی مفہوم بتلایا گیا کہ دشمنی کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ تمہارے لیے دین کے کاموں میں رکاوٹ کا باعث ہو، اور جو بیوی تمہارے لیے دینی فرائض واجبات کو انجام دینے میں رکاوٹ بنے وہ حقیقت کے اندر تم لوگوں کے لیے دشمن ہے. اور اس میں ہوتا یہ کہ بعض مرتبہ انسان ان کی دینی دشمنی سے عاجز آ کر کے طلاق تک پہنچ جاتا ہے، اور طلاق دینے کی صحیح ترتیب اس صورت میں باری تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. یہ دونوں صورتوں کے درمیان کے اندر جو ہے ربط کہا جائے گا. یہ پوری صورت مدنیہ ہے، مکمل 13 آیتیں ہیں اس کے اندر. یا ایہا النبی، اس میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا. اب حضور تو فرد واحد ہے، پھر آگے فوراً جمع کے سیگے چالو ہو گئے، طلقتم فطلقوا واحصوا واتقوا اللہ لا تخرجوہن، سب جمع کے سیگے. حالانکہ ان نبی تو مفرد ہے، تو بعض مفسرین نے اس کا حل یہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کا عالی مقام بتلانے کے لیے آگے سب سیگے جمع کے استعمال کیے گئے. نمبر دو، بعض حضرات نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ پوری امت محمدیہ مسلمہ کو خطاب کرنا ہے، اس خطاب پوری امت کے اعتبار سے جمع کے سیگے. لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم کو خطاب کرتے وقت پر اس کے امیر کو مخاطب بنا دیا جاتا ہے، اسی لیے امیر کو خطاب کرنے کے اعتبار سے یا ایہا النبی، کیونکہ حضور اس امت کے امیر ہے، اور پوری امت کو مخاطب بنانے کے اعتبار سے آگے تمام جمع کے سیغے استعمال کیے گئے. یہ دونوں طرح کی توجیحات جو ہے یہاں آیت میں ممکن ہے. یا ایہا النبی، اے نبی. اب اس آیت کے شان نزول میں شارح جلالین علامہ ساوی مالکی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی. بعض روایتوں میں حضرت صفیہ کے بارے میں بھی آیا ہے کہ حضرت صفیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی تھی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. لیکن جیسا کہ پیچھے آپ نے وہاں پڑھ لیا، کہاں وہ واقعے کے اندر، وہ والے واقعے کے اندر، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن اسرحکن سراحا جمیلا، کہ اس موقع کے اوپر بھی پورے مدینہ کے اندر خبر یہ پھیلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے، حالانکہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی نہیں تھی. تو کوئی ضروری نہیں کہ اس طرح کا واقعہ حقیقت کے اندر پیش آیا ہو اور اس پر نزول ہوا ہو، نفس احکام سکھانے کے لیے بھی اس طرح صورتیں نازل کی جاتی تھی. اے نبی، جب تم بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو ان کو طلاق دو عدت کو سامنے رکھ کر کے. دیکھو، ایک بنیادی نقطے کی بات سمجھ لو کہ گھریلو جو مسائل ہوتے نا میاں بیوی کے درمیان کے، اس کو اسلام کے آئینی قوانین کہا جاتا ہے. عائلتن اپنے شاید القراءت الواضحہ میں پڑھا ہوگا. ہاں فیملی کو عائلہ کہا جاتا ہے, فیملی روم تو عائلی عائلتن, تو اس کے حساب سے یہ ہے اسلام کے عائلی قوانین, یعنی گھریلو امور کے متعلق احکام اور مسائل. تو میاں بیوی کے لیے اسلام کا بنیادی قانون یہ ہے کہ جس دن یہ دونوں کی شادی ہوئی تو اس نکاح اور اس دیواجی تعلق پوری زندگی کا رشتہ ہے, عمر بھر کا تعلق ہے, مرتے دم تک اس کو نبھانا اور باقی رکھنا ہے, اور یہ جوڑا جنت کے اندر بھی قائم باقی اور دائم رکھنا ہے. اور اسی جذبے سے جب آدمی نکاح کرے گا تو ازدواجی زندگی اس کی رحمت اور برکت بنے گی, اور جب اپنی ازدواجی زندگی کے حقوق کو ادا کرے گا تو دنیا اور آخرت اس کی درست اور صحیح ہو جائے گی, اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد نیک اور صالح ہوگی, ان کے اخلاق بھی درست ہوں گے, اور اس کے لیے بہتر بات یہ کہ دینی ہدایات کے اوپر عمل کرے. لیکن بعض مرتبہ مزاج, عادتیں, ماحول اور دوسرے اسباب کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں, کرواہٹ پیدا ہو جاتی ہے, اور میاں بیوی کے درمیان کے اندر نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہے, تو باری سبحانہ و تعالیٰ نے اس نا اتفاقیوں کو دور کرنے کے لیے علاج بتلائے. پہلا علاج بتلایا واللاتی تخافون نشوزہن فعیذوہن, ان کو نصیحتیں کرو, عورتوں کو سمجھاؤ, ان کو نصیحت کی بہترین شکل ہے, گھر میں کتابی تعلیم زندہ کرو, کتاب پڑھو, ان کو احکام سکھاؤ, حدیثیں سناؤ, خاص طور پر قبر, قیامت, باس, بادل, موت, عذاب کے مناظر کی باتیں ان کو سناؤ, اور اس دیواری حقوق سناؤ, فائزوہن. اسی لیے گھر کے اندر دینی تعلیم کا ماحول یہ بہت ضروری ہے. دوسری نصیحت فرمائیں واہجروہن فی المضاجع, نصیحت کے باوجود بھی نہیں سدھرتی تو پھر بستر الگ کر دینے کا, بیڈ روم الگ کر دینے کا, اور ایک غیرت مند عورت کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ گھر میں شوہر ہو اور ناراض ہو کے الگ سوئے. اب مہمان آئے, چھوٹا گھر ہے اور الگ سونا پڑا, وہ تو وہ سمجھتی ہے, لیکن وہ ناراض ہو کے الگ سوئے, ایک غیرت مند عورت کی غیرت گوارا کرتی نہیں ہے. اسی لیے دوسری تدبیر بتلائی واہجروہن فی المضاجع. اب یہاں تو بھی چھٹی بھی نہیں, سدھارنا بھی چاہتے ہیں تو اس کے بغیر تو نیند آتی نہیں, نہیں پھر سدھر بھی جاوے, ایسا کیسے ہوئے, کچھ تو قربانی دینی پڑے گی. واہجروہن فی المضاجع. اور تیسرے نمبر کے اوپر فرمایا کہ یہ علاج بھی کارگر نہ ہو تو وضربوہن, کہ ان کو پٹائی کرنے کی اجازت دی, لیکن اس نے قید لگائی کہ اس طریقے سے اس کو مارا جائے کہ زخم نہ پڑ جائے, ہڈی ٹوٹ نہ جاوے, خون نہ نکلنے لگے, یعنی اس کو سپاٹے نہ پھراوے, اور باکسنگ کی جو ہے اس کے اوپر مشق نہ کرے بلکہ پھول پر پھول برساوے. یہ ہے وضربوہن کا مطلب. تو یہ تیسری تدبیر جو ہے شریعت مطہرہ نے بتلائی, اور چوتھی تدبیر یہ بتلائی گئی کہ فائدوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن طعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا, وہ اگر تمہاری بات مان کے زندگی گزارنے والی بن گئی تو پھر آگے کوئی نئی بات سوچنے کی نہیں, اور آگے پھر بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر کیا پڑھو آگے, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, کہ پھر اس صورت میں چوتھے نمبر کی تدبیر یہ کہ مرد کے خاندان میں سے ایک سمجھدار آدمی, عورت کے خاندان میں سے ایک سمجھدار آدمی آئے, دونوں پوہر نہیں آئے, دونوں خاندان کے سمجھدار آدمی آئے, اور وہ آنے والے بھی کیسے ہو, ان کی نیت اصلاح کی ہو کہ میں دونوں میاں بیوی کے پرابلم سن کر کے ان میں صلاح کرواؤں گا, اچھی نیت سے آئے اور دونوں کی بات سنے, اور سن کر کے جس کی غلطی ہو اس کو تنبیہ کرے, اور اس کو جو ہے غلطی سدھارنے کے لیے تاکید کرے, تو باری تعالیٰ کا وعدہ ہے یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں کے اندر اصلاح کی نیت ہو کہ ہمیں جوڑ پیدا کرنا ہے، صلح کا ماحول قائم کرنا ہے، تو اللہ ضرور ایسی شکل بنا دیں گے. لیکن اگر یہ آنے والا حکم گھر سے نیت لے کے آئے، طلاق لے کے آئیں گے، نہ کل کورٹ کے چکر کھلانا چالو کریں گے، نہ مقدمہ کریں گے، نہ چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوئے. اسی لیے حکم ان کے دونوں طرف سے آتے صلح کرانے والے، ان کے جذبات، ان کی نیت، میاں بیوی کے جذبات اور ارادے، اس کا بہت بڑا اثر ہے اس مصالحہ کی کوششوں کے اوپر. یہ چار تدبیر بتائی شریعت مطہرہ نے میاں بیوی کے درمیان میں صلح اور جوڑ کرانے کی اور ان کے مسائل کو سلجھانے کی. اور پھر بھی اگر مسئلہ نہ حل ہو تو پھر پانچویں نمبر کے اوپر فرمایا اجازت دی کہ بھائی طلاق کو تم جو ہے اپناؤ. اب یہاں ایک اہم نقطہ اور سمجھ لو کہ یہ جو چار چیزیں بتلائی، یہ چار چیزیں طلاق کے لیے شرط نہیں ہے. کہ اگر کوئی آدمی یہ چار چیزیں کرے گا پھر بھی مصالحت نہ ہو اور طلاق دیوے تو طلاق پڑے گی، یہ شرط کے درجے میں نہیں ہے، وہ تدبیر کے درجے کے اندر ہے، اصلاحی تدابیر ہے. اگر کوئی آدمی ان چاروں تدابیر کے اوپر عمل نہ کرے اور ڈائریکٹ طلاق دے ڈالے تو گنہگار تو ہوگا لیکن طلاق پڑ جائے گی. بے جا غلط طریقے سے طلاق دینے کی وجہ سے گنہگار ہوگا لیکن طلاق اس کی واقع ہو جائے گی. تو یہ چار چیزیں اصلاحی تدابیر ہیں، طلاق کے لیے شرط کے درجے کے اندر نہیں ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھے، یہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اس وقت پر ہندوستان کے بعض صوبوں کے ہائی کورٹوں نے یہ فیصلے دیے ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے آئے ہیں کہ کسی مسلمان کی طلاق کا مسئلہ عدالت کے اندر گیا، بیوی نے مقدمہ کیا طلاق کے بعد، تو ہائی کورٹوں نے اس طلاق کو تسلیم نہیں کیا، مسترد کیا کہ یہ طلاق واقعی نہیں ہوئی، بھلے اس نے تین طلاق دیے، بولی ہے، گواہ ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی طلاق نہیں پڑے گی. کیوں نہیں پڑے گی؟ کہا قرآن میں یہ چار چیزوں کو بیان کیا گیا، اس پر اس نے عمل نہیں کیا، اس وجہ سے. یہ کہہ کر کہ ملک کی تین ہائی کورٹوں نے طلاق کے مقدمات کو رد کیا ہے اور اس طلاق کو غیر معتبر قرار دیا ہے. اب وہ کیا جانے بیچارے جس نے قرآن کو کبھی پڑھا ہی نہیں، غور و تدبر سے نہیں پڑھا، قرآن کا انگریزی یا ہندی ترجمہ لے کر کے بیٹھ جائے، اس سے تھوڑا ہی مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ دیکھو ہمارے طلبہ بیچارے مگ روٹی کھا کے ہاں 10 سال لگاتے تو قرآن کا فہم پیدا ہوتا ہے، ایک دن میں ترجمہ لے کر بیٹھ جائے تھوڑا فہم پیدا ہو جائے گا قرآن کا، پھر وہ الٹے سیدھے فیصلے دیتے ہیں. اسی لیے یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم بیویوں کو طلاق دو، یعنی طلاق دینے کا ارادہ کرو، فطلقوهن، تو تم ان کو طلاق دو، لعزتهن، ان کی عزت کے اوپر، عزت کو سامنے رکھ کر کے. اب یہ جو لعزتهن کا لفظ آیت کے اندر آیا، اس سلسلے کے اندر اس کے دو ترجمے ہیں. پہلا ترجمہ لعزتهن، ان کی عزت کے وقت طلاق دو، ان کی عزت کے وقت طلاق دو. دوسرا ترجمہ، انہیں عزت کے لیے طلاق دو. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلاق دیتے وقت اس بات کا لحاظ رکھو کہ رجعت ہو سکے، طلاق دیتے وقت پر اس بات کا لحاظ رکھو کہ رجعت ہو سکے. اور وہ کیسی طلاق ہوگی؟ کہ جب تم طلاق دو گے ایک یا دو، تو ایام عدت کے اندر تم اس بیوی سے رجعت کرنے کا حق بھی رکھو گے. باقی یہ ہے کہ اگر تم اس چیز کو سامنے نہیں رکھو گے، آئندہ رجعت کا حق بھی تمہارا اپنے ہاتھ سے نکل جائے گا. اسی لیے شریعت مطہرہ نے طلاق کے متعلق بڑی تاکید آگے آیت میں مختلف مقامات کے اوپر فرمائی. پہلی بات یہ ہے کہ نا واجب، نا مناسب تکالیف کو تفریق اور طلاق کا عنوان نہ بناوے. بعض لوگ نامناسب چیزوں کو، ناواجب چیزوں کو طلاق کا عنوان بناتے ہیں، یہ بھی غلط بات. بھائی جھگڑا ہوا، کائکا ہوا، روز روٹی وہ کالی کر ڈالتی ہے، تو یہ کوئی جھگڑے کی چیز ہے؟ روز روٹی کالی کر ڈالتی ہے تو جلا ڈالتی ہے، تو اس کو سکھاؤ. وہ بےچارے تم نے کالج میں بھنٹتے بھنٹتے جو ہے اس کے ساتھ رشتہ کر کے شادی کر لی، تو اس کو گھر میں روٹی سیکھنے کا ٹائم ہی کب ملا کہ اس کو روٹی بناتے آوے؟ اس کو تم نے جو ہے سیدھی وہ فارغ ہوئی بنات سے اور تم نے شادی گھر ڈالی، تو وہ تو پڑھ کے آئی ہے، اس کو کھچڑی بنانا آیا ہی نہیں، تو وہ بات جلا ڈالے گی اور کیا کرے گی؟ وہ ابھی اس کو سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا ہے، تو اس کو سیکھنے کا موقع نہیں ملا اور تم نے اب تم قصور نکالو، روٹی کالی کرتی ہے، چاول جلا ڈالتی ہے، مرچی زیادہ ڈال لیتی ہے، نمک کم ڈالتی ہے اور تیل بہت ڈال لیتی ہے، یہ کوئی جھگڑے کی چیز ہے؟ تو نا واجب نا مناسب چیزوں کو تکلیف کا باعث نہ بناؤ. تو نوا میرا کرتا پریس کرتے کرتے جلا ڈالا ہے، اب اس نے ساری زندگی گزاری کبھی کیا نہیں اور تم نے ساڑھے سال کپڑا آخر کار، تو جلائے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ اس لیے ناواجب نامناسب چیزوں کو طلاق کا عنوان نہ بناؤ. نمبر دو، ایام حیض کے اندر طلاق دینا یہ نفرت کی علامت ہے. اس لیے کہ عام مثلا حیض کے دنوں میں نفرت ہوتی ہے، فاتزل النساء فی المحیض، آدمی کو تقاضا ہے طبیعت میں لیکن حیض کی وجہ سے توبت نہیں کر سکتا، تو ایک نفرت کے مارے بھی ہو سکتا ہے طلاق دے ڈالے، اس لیے شریعت نے حیض میں طلاق دینے سے منع فرمایا. نمبر تین، جب توہر آیا لیکن توہر کے اندر تم نے بیوی سے صحبت کر ڈالی، اب صحبت کر ڈالی تو رغبت تو کم ہو گئی، رغبت کم ہو گئی تو پھر تم طلاق دے ڈالو، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ طلاق کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی تم نے طلاق دے ڈالی، کیونکہ تم نے جیسی وہ عورت پاک ہوئی حیض کے دس دن سے، وہ دس دن سے تم صبر کر کے بیٹھے تھے اور پاک ہوتے ہی صحبت کر ڈالی، رغبت ختم ہو گئی، ختم کم ہو گئی، اب تم نے جو ہے کسی وجہ سے طلاق دے ڈالی، تو یہ بھی جو ہے نامناسب ہونے کی علامت ہے. اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ جس توہر کے اندر صحبت نہ کی ہو اس توہر کے اندر طلاق دی جائے تو یہ علامت سمجھی جائے گی کہ واقعی ضرورت کی وجہ سے اس نے طلاق دی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حیض میں طلاق دو گے تو عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی، اس لیے کہ جس حیض میں طلاق دی وہ حیض تو گنا نہیں جائے گا عدت کے اندر. اب وہ حیض سمجھو کہ حیض شروع ہوا، پہلے دن تم نے طلاق دے ڈالی، اب دس دن سمجھو اس کی عادت ہے تو نو دن تو یہ عدت ہے، پھر اس کے بعد طور آئے گا وہ بھی گنا نہیں جائے گا، تین حیض تو جو ہے عدت تک جو ہے لے جانا ہے، تو اب طور کتنا آتا ہے؟ کسی عورت کو 20 دن، کسی کو 1 مہینہ، کسی کو 2 مہینہ، لمبا طور بھی ہو سکتا ہے، تو اس عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی اگر حیض میں طلاق دینے جاؤ گے، وہ بیچاری پریشان پریشان ہو جائے گی. اسی لیے جس توہر میں صحبت نہ کی ہو اس توہر میں ضرورت پیش آئے تو طلاق دے، اور وہ بھی شریعت نے کہا ایک یا دو. ایک یا دو کیوں؟ تاکہ آدمی نے قابو میں رہ کے طلاق دی ہے، ضرورت کو سمجھ کے طلاق دی ہے، اور دے دھاڑ تین دے ماری کیا مطلب ہوا؟ کہ غصے میں آ کر کے بے قابو ہو کر کے دیوانہ ہو کر کے اس نے طلاق دے ڈالی ہے. اس لیے یہ سب چیزوں کو بدعی مبغوض ناپسندیدہ طلاق کا عنوان لیا گیا. وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور تم عدت کو اچھی طرح شمار کرو. دیکھو اس میں مرد عورت دونوں کو خطاب کیا گیا کہ اچھی طرح عدت کو شمار کرو، کیونکہ مراجعات کے سارے احکام کا مدار عدت کے اوپر ہے، تجدید نکاح کے سارے احکام کا مدار عدت پر ہے، نفقہ سکنا کسوہ اس کا مدار بھی ہے عدت کے اوپر. اسی لیے عدت کو تم اچھی طریقے سے شمار کرو. عدت کس کو کہتے ہیں؟ حضرات مفسرین نے عدت کی جامع تعریف یہ کی کہ ایک شوہر کے نکاح سے نکلنے کے بعد دوسرے نکاح اس سے ممنوع ہے ایک مدت مقررہ تک، ایک شوہر کے نکاح سے نکلنے کے بعد ایک مقررہ مدت تک دوسرے شوہر سے نکاح ممنوع ہے. اس مدت متعینہ کو عدت سے تعبیر کرتے ہیں, اور عدت کی حکمت ظاہر ہے. حدیث میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو وہ ایک رحم دانی کے اندر دو پانی کو جمع نہ ہونے دے وے, یعنی دو منی کو ایک رحم کے اندر جمع نہ ہونے دے وے. اب ہو سکتا ہے کہ طلاق دینے والے شوہر کا تیر نشانے پہ لگا تھا اور اس کا نطفہ حمل کی شکل میں اس کے پیٹ میں موجود ہے, اور ابتدائی مرحلے کے اندر حمل کا تو پتہ چلتا نہیں ہے. اب اس نے فوراً جو شادی کر لی تو دوسرے کا نطفہ بھی اس کے اندر آئے گا, دو پانی ایک رحم دانی میں جمع ہوں گے, اسی لیے اس کا رحم خالی ہے کہ نہیں ہے, اس کے اندر کسی کا نطفہ ہے کہ نہیں ہے, اس بات کو جاننے کے لیے عدت کو مقرر کیا گیا کہ تین مرتبہ حیض آ جائے گا تو پورا اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں اس کے پیٹ کے اندر کسی کا نطفہ نہیں ہے, اب وہ دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک چیز جو ہے نا مسلسل وپراس میں آوے نا تو اس میں وہ لطف نہیں رہتا. ایک چیز کو استعمال کرو پھر تھوڑی دیر آرام دو پھر استعمال کرو تو جو ہے اس میں لطف بھی آتا ہے. زور غبن تستد رغبن, گاہے گاہے زیارت کرو تو رغبت بڑھے گی, روز کا جو ہے آٹے پھیرے مارو تو جو ہے وہ کوئی رغبت باقی رہتی نہیں ہے. یہ تاثیر ہے زور غبن تستد رغبن. اب دیکھو ایک شوہر سے نکل کے آئی تو تھوڑے دن ذرا اس کو آرام ملے, ریسٹ ملے, بریک ملے, تو پھر وہ تازہ دم ہو جائے. تو اگر ہو سکتا ہے پہلے شوہر سے رجوع کرنا ہو تو اس کو بھی لطف ہو, اور نئے نکاح کرنا ہو تو اس کو بھی ایک نئی تازہ چیز ملے. اس لیے شریعت مطہرہ نے عدت رکھی. واحصوا العدۃ واتقوا اللہ ربکم, طلاق عدت اس سب معاملے میں تم تمہارے رب سے ڈرو. لا تخرجوہن من بیوتہن, تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو. ولا یخرجن, اور عورتیں بھی خود گھر سے نکل کے نہیں چلی جاوے. یعنی طلاق کے بعد عدت شوہر کے گھر میں گزارنی ہے, اور جہاں وہ دونوں رہتے تھے وہیں عدت گزارے. بس شوہر کو چار مہینے جماعت میں بھیج دینے کا کہ تو جا ابھی عورت یہاں عدت گزارے گی. اور اگر گھر میں شوہر کے ماں باپ دوسرے رشتے دار بھی ہے تو اچھا ہے, تاکہ پردے کا بھی لحاظ رہے, لیکن وہیں عدت گزارے. کیونکہ ایام عدت کے اندر خرچہ پانی نفقہ سکنا کسوا سب شوہر کے ذمے رہتا ہے. الا یاتین بفاحشۃ مبینہ, الا یاتین بفاحشۃ مبینہ, مگر یہ کہ وہ عورت کھلم کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے. کیا مطلب بفاحشۃ مبینہ کا؟ نمبر ایک, بعض حضرات نے اس سے زنا کو مراد لیا ہے کہ ایام عدت کے اندر اس نے گڑبڑی کی, زنا کیا, تو پھر اس کو کہنے کا کہ تو تو ہمارے گھر کا نام بھی بدنام کرے, جا تیرے باپ کے گھر, اس کو بھیج دینے کی. نمبر, اور اس کا مطلب یہ نکالا ہے کہ اگر اس نے ایام عدت کے اندر زنا کیا تو زنا کی حد جاری کرنے کے لیے مکان سے نکال کر کے قاضی کی عدالت کو لے جانا پڑے گا, تو قاضی صاحب جو ہے اس کے اوپر حد جاری کرے. یہ ہے الا استثناء کا مطلب. نمبر دو, بعض نے الا استثناء کا مطلب یہ بیان کیا کہ اگر یہ عورت طلاق کے بعد عدت کے زمانے میں شوہر کے ساتھ یا شوہر کے گھر والوں کے ساتھ زبان دراز ہو جائے اور بے سوکھی باتیں کرنے لگے, بوم براڑے, لڑائی جھگڑے, گالی گلوچ کا دروازہ کھول ڈالے, تو پھر اس کو گھر سے اس کے گھر روانہ کر دینی چاہیے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ آگے تیسری توجہ کہ وہ آگے جو مضمون ہے اسی کی تاکید ہے کہ اگر وہ عورت خود گھر سے نکل بھاگے, یعنی خروج من البیت کے ممنوع ہونے کو آیت میں مؤکد کیا گیا ہے, الا یاتین بفاحشۃ مبینہ, مبینہ وتلک حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حدیں ہیں. ومن یتعد حدود اللہ, جو آدمی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو چھوڑ کے آگے بڑھے گا, فقط ظلم نفسہ, اس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا. لا تجری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, تمہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی شکل پیدا فرما دے وے، کوئی نئی بات اللہ تعالیٰ پیدا کر دے وے. اسی لیے بھائی طلاق میں ایک ساتھ تینوں استعمال کر نہیں ڈالنے کی، آئندہ کیسے حالات پیدا ہوتے کیا تم کہہ سکتے ہو. اور عام متن ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی طلاق دے ڈالتا ہے، پھر قدرے نعمت باد زوال نعمت، اب دی گئی تو اب سب تارے زمین کے دکھتے ہیں اس کو. صبح ہوئی چائلا، اب کس کو کہے چائلا، کپڑے لا کس کو کہے، اب سب یاد آتا ہے، کھانا پینا ضرورت. رات ہوئی بیوی یاد آئے گی تو پھر اس کو جو ہے سب چیزیں جو ہے یاد آئے. اب وہ آدمی مچھلیوں کے چکر کاٹتا ہے، گسامہ بلائے گئے لوگ، غصامہ بلائے گئے لوگ، غصے میں طلاق دیتے ہیں. میں کہتا ہوں محبت میں تھوڑا کوئی طلاق دیتا ہے. تو پھر جو ہے اللہ، یہ اس کا مطلب یہ ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ آئندہ کیا نئے حالات پیدا ہوں گے تمہیں کیا پتا. آج جو بیوی اونچے توے جیسی دکھتی ہے، طلاق کے بعد چاند کا ٹکڑا نظر آئے تم کو، اور پھر تم پچھتاؤ اور افسوس کرو، اور پھر اس کے ساتھ یاد آ رجعت وغیرہ کی شکل کرو. اسی لیے آئندہ کے حالات کو مت بھولو، اور قابو میں رہ کر کے ایک دو طلاق دو، تاکہ اگر رجعت کرنی ہو تو آسانی سے ہو جاوے. اس سے مفسرین نے ایک نقطہ یہ نکالا کہ کسی کام کی مختلف سکوں میں مختلف مصلحتیں ہو تو کسی قطعی فیصلے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ عورتیں اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائے، عدت پوری ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو بھلے طریقے سے ان کو روک دو، او فارقوهن بمعروف، یعنی کہ بھلے طریقے سے ان کو جدا کر کے روانہ کر دو. یعنی دیکھا عدت پوری ہونے والی ہے، تو چاہے اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو نکاح میں رکھنا ہے تو رجعت کر لو، اور چاہتے ہو کہ بھائی رجوع کرنا ہی نہیں ہے تو عدت پوری ہو جانے دو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عدت پوری ہو رہی ہے، ایک طلاق بھی تھی، اور عدت پوری ہونے کے وقت آدمی رجعت کرتا ہے، اور دل میں نیت کیا ہوتی ہے، رجعت کرنے کے بعد پھر طلاق دوں اس کو، پھر وہ تین نئی عدت گزارے، پھر دوسری عدت کا آخری دن آئے گا، پھر رجعت کرو تاکہ پھر وہ عدت میں بیٹھے. اس طرح اس عورت کی عدت کو طول مت دو، ان کو تکلیف مت دو. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور رجعت کے وقت، جدا کرتے وقت دو گواہ تم بنا لو تو بہت اچھی بات ہے. اس کو جو ہے حنفیہ استحباب پر محمول کرتے ہیں، اور دوسرے حضرات اس کو وجوب پر محمول کرتے ہیں. وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہوں کو چاہیے کہ جب گواہی دینے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ گواہی کو قائم کرنے والے ہوئے، کیونکہ گواہ لوگ بعض مرتبہ گواہی دینے کے لیے آنے تیار نہیں ہوتے. یہ کون عدالت کے چکر کاٹے، یہ کون قاضی کے سوالات کے جواب دے دے، یہ کون اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر کے کورٹوں میں جاوے. اسی لیے لوگ گواہی جھانتے، بات سنی تھی، واقعے کے وقت موجود تھے، پھر بھی شہادت سے وہ لوگ چوری کرتے، یعنی شہادت دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. اسی لیے ان کو ترغیب دی گئی، اللہ واسطے شہادت دینے جاؤ، تمہاری شہادت سے کسی کا گھرانہ درست ہو جائے، تمہاری سعادت ہو جائے گی. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت ایسے آدمی کو کی جاتی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کام بنا دیتے ہیں تقویٰ والوں کے، اور کام بنانے کی نوعیت بھی اللہ مقرر فرما دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو دنیا آخرت کی تکلیف سے نکلنے کا راستہ بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ اس کا خیال بھی نہیں ہوگا، دل میں بھی نہیں آتا ہوگا، ایسی جگہ سے روزی دیں گے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری, اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو اپنے معاملے کو پہنچنے ہی والے ہیں. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا ہے. سختی کب آئے گی, تنگی کب آئے گی, نرمی کب آئے گی, حالات کب درست ہوں گے, کام کب بنیں گے, ہر چیز کا اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے. کہتے ہیں کہ آیت کریمہ نازل ہوئی, ابھی جو ان کا واقعہ اوپر گزرا حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, ان کے بیٹے کو کافروں نے قید کر لیا تھا, سالم کو. یہ بہت پریشان رہتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, حضور میرے بیٹے کو کافروں نے قید کر لیا, اس کی ماں رو رو رہی ہے, اس کی ماں بھی بہت پریشان ہے, میں بھی بہت پریشان ہوں. تو بعض روایت میں جو حضور نے کہا کہ تم اے عوف اور تمہاری بیوی دونوں تقویٰ کو لازم پکڑو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرمائیں گے. بعض روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس ورد کو تم دونوں میاں بیوی کثرت سے پڑھو, پڑھو جاؤ تم دونوں, تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کر دیں گے. چنانچہ ایک دن ایسا ہوا, بہت کم وقت گزرا کہ ان کے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا, کھولا تو دیکھا ان کا بیٹا سالم صحیح سلامت 100 اونٹ لے کر کے آ گئے, یعنی دشمنوں کے قید سے بھاگے اور ساتھ میں دشمنوں کے 100 اونٹ بھی لے کر کے آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خمس بھی نہیں نکالا اور وہ 100 اونٹ ان کو دے دیا, بس اب تم اس کو استعمال کرو. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے, اور ایسی جگہ سے اللہ نے روزی دی کہ ان کو خیال بھی نہیں کہ 100 اونٹ مجھے اس طرح مل جائیں گے کہ بیٹا بھی بچ کے آئے گا اور 100 اونٹ بھی لے کر کے آئے گا. اس آیت کی تفسیر میں قاضی صاحب نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے اپنے شیخ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ جو آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 500 مرتبہ پڑھے اور شروع اخیر میں 100 مرتبہ درود کا بھی ورد کر لے, تو بڑی بڑی مشکلات اور تکالیف کو آسان کرنے کے لیے یہ نہایت مجرب وظیفہ ہے. تفسیر مظہری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے.